الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم اس بارے میں بات آج کی جا رہی تھی کہ استقامت سے رہنا یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے, بہت بڑی کرامت ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر کوئی کرامت نہیں. دو کرامتیں ایسی ہیں جن کو عام طور پہ لوگ کرامت نہیں مانتے, مگر ان دو کرامتوں سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی کرامت نہیں. ایک تو یہی استقامت سے رہنا جس کے بارے میں کہا گیا استقامت فوق الف کرامۃ, یہ 1000 کرامتوں سے بڑھ کر ہے استقامت, ایسی کرامت ہے. دوسری کرامت جس کو عام طور پہ لوگ کرامت نہیں مانتے لیکن بہت بڑی کرامت ہے, اور وہ یہ ہے کہ آدمی پر اپنے عیب کھلنے لگے کہ میں کس عیب میں کس برائی میں مبتلا ہوں. آدمی کی نگاہوں میں اپنے عیوب رہے, اس کو اپنے عیوب سے ہی فرصت نہ ملے, دوسروں کے عیوب کیا لے کے. اپنے عیب اس کی نگاہوں میں کھلنے لگے, اچھا بھائی میں اس برائی میں بھی مبتلا ہوں, میں اس گناہ میں بھی مبتلا ہوں, میں اس بے ادبی میں بھی مبتلا ہوں, اس پر اپنے عیب کھلنے لگے, یہ بہت بڑی کرامت ہے. جس کو یہ حاصل ہے وہ صاحب کرامت ہے. بالآخر جب عیب کھلیں گے جبھی تو علاج کرائے گا کہیں سے, جبھی تو ان کے علاج کی فکر ہوگی. جب عیب ہی نہیں ہے سامنے تو کیا علاج کی فکر, اصلاح کی کیا فکر. لہذا استقامت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس پر یہ انعام اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے. ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا, جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے, اور عربی قواعد کے اعتبار سے جس لفظ کو جس کلمے کو بعد میں آنا چاہیے اگر وہ پہلے آ جائے تو وہ حسر کے معنی دیتا ہے. اصل میں قواعد کی روح سے یہ جملہ یوں ہونا چاہیے تھا ان الذین قالوا الله ربنا, لیکن رب کو پہلے لائے ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا, تو اس کے معنی حسر کے ہوں گے. مطلب یہ ہوگا کہ ان جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہی ہے, اللہ ہی ہمارا رب ہے, پھر اس پر ڈٹے رہے, استقامت اختیار کی, تتنزل علیہم الملائکہ, ان پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں. مفسرین فرماتے ہیں, بعض مفسرین نے فرمایا کہ موت کے وقت ایسا ہوتا ہے, بعض نے فرمایا کہ قبر سے جب اٹھیں گے قیامت کے دن اس دن ہوگا, اور بعض نے فرمایا کہ 3 وقتوں میں ہوگا, ایک موت کے وقت, ایک قبر میں, اور ایک قبر سے اٹھنے کے بعد. تینوں اوقات میں ایسے لوگوں کو خوشخبری دی جائے گی کہ گھبراؤ نہیں, ان پر ان کے پاس فرشتے آئیں گے اور وہ کہیں گے گھبراؤ نہیں, اللہ کا خوف ہو ولا تحزن, نہ خوف کرو نہ غم کرو, وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون, اور اس جنت کی بشارت لے لو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اس جنت کی خوشخبری لے لو. اور دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست تھے. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست رہے. یہ جو اچھے اچھے خیالات آتے ہیں، صدقہ کر لو، تلاوت کر لو، نماز پڑھ لو، یہ فرشتوں کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں. تو وہ یہی کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں بھی تمہارے دوست رہے. وفی الآخرہ، جس طرح ہم دنیا میں تمہارے دوست رہے، آخرت میں بھی تمہارے دوست رہیں گے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور آخرت میں تو تمہارے لیے وہ کچھ ہے جو تمہارے نفس کی خواہش ہو، تمہارے نفس میں جو خواہش پیدا ہو وہ سب کچھ تمہارے لیے ہے آخرت میں. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ، یہ دراصل مہمان نوازی ہے، بہت زیادہ معاف کرنے والے اور بہت زیادہ رحم کرنے والے رب کی طرف سے. یہ جو انعام ہے یہ استقامت پر ہے، اور استقامت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں استقامت ہے کیا؟ تو فرمایا الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی ولا تروغ روان التعالی. استقامت اس کو کہتے ہیں کہ تم امر اور نہی پر، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم فرمایا ان پہ جمے رہو، جن چیزوں سے منع فرمایا ان سے رکتے رہو، جہاں ان میں کوتاہی ہو جائے توبہ کرتے رہو. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے وہ نہ ہو سکے، جہاں اس میں کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں. جن چیزوں سے رکنے کا حکم دیا ہے ان سے نہ رک سکیں، فوراً معافی مانگ لیں. ولا تروغ روغان التعالب، اور لومڑیوں کی طرح رائے فرار اختیار نہ کرو کہ نہیں اس کا تو اس کا وقت نہیں رہا، اس حکم پر اب عمل کرنا بہت مشکل ہے اور اس کی تو یوں تعویل ہے. جیسے کہ آج کل بعض گناہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، جو اپنے کانوں سے سنی ہوئی باتیں وہ بتاتا ہوں. جیسے داڑھی کے بارے میں ایک صاحب کہتے ہیں یہ تو عمر کے ساتھ ہے، جب آدمی بوڑھا ہو جائے جب رکھ لے، یہ تو عمر کے ساتھ ہے. یہ کون سی حدیث اور کون سی آیت سے ثابت ہے کہ یہ داڑھی رکھنا عمر کے ساتھ خاص ہے؟ ایک صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ عرب لوگ وہاں گرمی بہت ہوتی ہے، اس لیے وہ اس سے بچنے کے لیے داڑھی رکھتے تھے. یہ سب الٹی سیدھی باتیں ہیں اور خواب و خیال کی باتیں ہیں. اگر ایسی ہی بات ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ دو سفیر کسرا کے حاضر ہوئے، ان کی داڑیاں مونڈی ہوئی تھیں، مونچھیں بڑی بڑی تھیں، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا. قال ویلکما من امرکما بهذا، ارے تمہاری بربادی ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں سفیر لوگوں کا حضور بہت احترام فرماتے تھے، اگرچہ وہ غیر مسلم ہوتے تھے لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انتہائی احترام فرماتے تھے. لیکن ان سفیروں کو جو خطاب فرمایا وہ یہ الفاظ ہے ویلکما من امرکما بهذا، تمہاری بربادی ہو، تمہیں یہ حکم کس نے دیا کہ یہ صورتیں بناؤ، ایسی شکلیں بناؤ. قال ربنا کسرا قد امرنا بهذا، انہوں دونوں نے جواب دیا ہمارے رب کسرا نے ہمیں، رب نے ہمارے رب نے کسرا نے ہمیں حکم دیا. وہ اپنے بادشاہ کو رب کہا کرتے تھے، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ اولیاء بنائیں کہ داڑھی منڈوائیں اور مونچھیں بڑی بڑی رکھیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے تو مجھے یہ حکم دیا ہے کہ مونچھیں چھوٹی رکھو، کترواؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ، آپ نے تو الٹ فرمایا. تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو سفیر تھے یہ تو داڑھی مونچھوں کا فلسفہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا اسلام میں کیا احکامات ہیں، لیکن حضور کو یہ ان چہروں سے ایسی نفرت تھی کہ آپ نے منہ موڑ لیا، خود بات بھی نہیں فرمائی. اگر ایسی بات ہے تو یہ قیامت کس کھاتے میں ڈالا جائے گا؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل کس کھاتے میں ڈالا جائے گا، کس خانے میں فٹ کیا جائے گا؟ تو یہ کہا جاتا ہے، یعنی جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم دیا وہ مشکل ہو تو اس کے بارے میں یہ کہہ دیا جاتا ہے، یا پردے کے بارے میں کہ بھائی دل صاف ہو بس، اور کیا چیز، اور کس چیز کی ضرورت ہے، دل صاف نظر پان. تو حضرت علی سے زیادہ کس کا دل صاف ہوگا اور نظر پان ہوگی؟ بھائی یہ پھلانگتے ہوئے آنا بے ادبی ہے، خلاف ادب ہے. جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ یا علی لا تتبع النظر النظر، ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا. فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، تمہاری پہلی نظر تو تمہیں معاف ہے جو بلا اختیار پڑ گئی ہو کسی نامحرم پہ، لیکن دوسری نظر معاف نہیں ہے. تو حضرت علی سے زیادہ کون ہوگا صاف، یعنی جس کی آنکھیں صاف ہوں، دل صاف ہو، نظر پاک ہو، دل صاف ہو. پھر بھی آپ نے فرمایا علی پہلی نظر جو بلا اختیار پڑ جائے وہ تو معاف ہے، دوسری نظر معاف نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل باطل تاویل ہے. اور سود کے بارے میں کہا جاتا ہے، کہیں اس کا نام رکھ دیا بدل کے مارک اپ. تو بھائی 150 کہہ لیں یا 150 کہہ لیں، بات تو وہی ہے، بات تو ایک ہی ہے، مفہوم تو ایک ہی بیٹھے گا. لہذا اس طرح کی تعبیریں کی جاتی ہیں. تو یہ فرمایا استقامت کے خلاف ہے، یہ چیزیں استقامت کے خلاف ہیں. رائے فرار اختیار مت کرو لومڑیوں کی طرح. اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لاؤ، جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکو. یہ ہے استقامت. ایک صحابی ہیں جن کا تعلق طائف سے تھا، حضرت سفیان ابن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ، بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے یہ سوال کیا کہ استقامت کس کو کہتے ہیں؟ ہاں انہوں نے یہ سوال کیا کہ کوئی ایسی نصیحت فرما دیجئے جو جامع ہو اور اس پر میں عمل کر سکوں. فرمایا، مختصر نصیحت فرمائی، قل آمنت باللہ ثم استقم، کہو کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور پھر ڈٹ جاؤ اس پر. بس استقامت اختیار کرو، ڈٹے رہو اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ کی مان کر چلو. اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رکو، جن چیزوں کا حکم دیا ان کو بجا لو. اس کو استقامت کہا جاتا ہے. اور استقامت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ گناہ نہ ہو. استقامت والوں سے گناہ نہیں ہوتے، یہ مطلب ہرگز نہیں ہے. گناہ ان سے بھی ہوں گے، ظاہر ہے کہ وہ انسان ہیں، نہ وہ نبی نہ فرشتے، تو ان گناہوں تو ہونے ہیں، لیکن گناہ ہونا استقامت کے خلاف نہیں ہے. اگر آدمی توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے، تو گناہ ہونا استقامت کے خلاف نہیں ہے. توبہ میں دیر نہ لگائے، اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، لوٹنے میں دیر نہ لگائے، تو یہ استقامت کے خلاف نہیں ہے. ایسا شخص استقامت پر ہی کہلائے گا. تو بھائی یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں جو کچھ عبادات ہم نے کی ہیں، ان عبادات کی قبولیت کی علامت یہ ہے، عند اللہ قبولیت کی علامت یہ ہے کہ ہم ان پر غیر رمضان میں بھی کسی درجے میں عمل کرتے رہے. تلاوت کا معمول جاری رکھیں، صدقات کا جاری، زکوٰۃ اگر کسی نے دی ہے تو صدقات دے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے، نوافل پڑھے. نفلی اعمال تو ایسے ہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفلی اعمال کی حیثیت ایسی ہے اور ان کا جو مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ ایسا ہے کہ جیسے فرمایا حضرت نے کہ دو آدمی، کسی نے دو باورچی رکھے اور ان سے یہ کہا کہ 8 گھنٹے تمہیں کھانا پکانے کا کام کرنا ہے، کھانا پکانا ہے. ان میں سے ایک باورچی یہ کرتا ہے کہ کھانا پکانے کے ساتھ ساتھ بازار سے سودا سلف بھی لے آتا ہے، جھاڑو پوچھا بھی کر لیتا ہے، اور اپنے سیٹ صاحب کے کچھ سر میں تیل بھی لگا دیتا ہے، کچھ خدمت بھی کر دیتا ہے. ایک تو باورچی یہ ہے جو کھانے کا کام بھی کر رہا ہے، کھانا پکانے کا اور یہ کام بھی کر رہا ہے. دوسرا باورچی وہ ہے جس سے کہا بھی جائے تو وہ کہتا ہے بھائی آپ سے تو یہ بات ہوئی تھی کہ کھانا پکانا ہے. اگر اس سے کوئی یہ کام کہہ دیا جائے کہ بازار سے یہ چیز لا دو تو وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ تو طے نہیں ہوا تھا، مجھ سے تو کھانے کا طے ہوا تھا، میں کھانا بناؤں. تو حضرت نے فرمایا کہ جو ضابطے پر چل رہا ہے، یعنی جو قانون یاد دلا رہا ہے کہ آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ کرنا ہے، تو میں آپ مجھ سے یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کھانا یہ بازار سے سودا بھی لے آؤ. تو حضرت نے فرمایا ضابطے پر چلنے والے کو ضابطہ ملتا ہے، رابطے پر چلنے والے کو رابطہ ملتا ہے. یہ حضرت کا ملفوظ ہے، یعنی جو ضابطے پہ چل رہا ہے کہ آپ نے تو مجھ سے یہ کہا تھا کہ 8 گھنٹے کھانا پکانے کا کام کرنا ہے، یہ سودا سلف لانے کا کیوں کہہ رہے ہیں آپ مجھ سے، تو پھر اس کو ضابطہ ملے گا. قانون یاد دلانے والے کو قانون یاد دلایا جائے گا، جو قانون یاد دلاتا ہے اس کو قانون یاد دلایا جائے گا کہ یہ ظالم تجھ سے یہ بھی تو طے ہوا تھا کہ مرچیں زیادہ نہیں کرنی، جیسے ہم گئے ویسا کھانا بنانا ہے، جو ہماری پسند کا ہو ویسا کھانا بنانا ہے. یہ مرچیں کیوں زیادہ کی، نمک کیوں کم کیا، کھانا کیوں وقت پر نہیں پکایا. تو قانون پر قانون یاد دلانے والے کو قانون یاد دلایا جائے گا، اور جو رابطے پر چلتا ہے کھانا بھی پکانا ہے، کچھ خدمت بھی کر دیتا ہے، بازار سے سودا بھی لے آتا ہے، جھاڑو پوچھا بھی کر دیتا ہے اگرچہ اس سے نہیں کہا گیا، جو اس کے کام ذمہ نہیں لگایا گیا وہ بھی کر دیتا ہے، تو اس کو رابطہ ملے گا. اگر اس سے غلطی ہو بھی جائے تو کہا جائے گا ہاں بھائی اور کام بھی تو کرتا ہے، رہنے دو معاف کر دو، اگر اس نے آج مرچیں تیز کر دی تو کیا ہوا، اگر اس نے آج کھانا وقت پر نہیں دیا تو کیا ہو گیا، یہ فلاں فلاں کام بھی تو اتنے سارے یہ خدمتیں ہماری کرتا ہے. تو آپ سمجھ لیجئے یہی نوافل پڑھنے والوں کا اور جو نوافل نہیں پڑھتے ان میں فرق یہی ہے، جو ان دونوں باورچیوں میں فرق ہے. یہ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال سے سمجھایا. حضرت تو مثالوں کے بادشاہ تھے. جو یہ کہے نہیں جی ہم تو بس فرض واجب اور سنت موقع بس یہی کر لیں تو بہت ہے، نوافل پڑھ لینا تو بڑے لوگوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام ہے اور بڑے لوگوں کا کام ہے. تو بھائی بے شک بڑے لوگوں کا کام ہے، لیکن آپ بڑے نہیں بننا چاہتے. دنیا کے اندر اگر موٹر سائیکل ہے تو گاڑی کی نیت ہوتی ہے کہ نہیں، ارادہ ہوتا ہے یا نہیں، تمنا ہوتی ہے یا نہیں، چھوٹا کاروبار ہے تو بڑے کاروبار کی تمنا ہوتی ہے یا نہیں، اگر چھوٹا گھر ہے تو بڑے گھر کی خواہش ہوتی ہے یا نہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں. تو دنیا میں تو اقتناعات نہیں کرتے کم پر، اور یعنی چھوٹے درجے پر، بڑے درجے کی فکر ہوتی ہے. لہذا نوافل پڑھنے والے اور نفلی اعمال کرنے والے اور جو نفلی اعمال نہ کرتے ہوں، دونوں میں فرق یہی ہے. نوافل اور نفلی اعمال کرنے والوں کو رابطہ ملے گا کہ ہاں ان کے فرض میں کوئی کمی رہ جائے، کوئی کوتاہی رہ جائے فرض عبادت میں، تو معاف کر دیا جائے گا. بھائی ہاں اس نے نوافل بھی تو اتنی پڑھی ہے، اس نے ذکر بھی تو اتنا کیا ہے، تلاوت بھی تو اتنی کی ہے، چلو اس کو معاف کر دو. اس لیے جو ہم نے اعمال کیے ہیں نفلی اعمال ان کو بھی جاری رکھیں، جو فرض اعمال کیے ہیں جیسے کسی نے زکات دی ہو تو اس کی بھی نفل کی صورت ہے کہ نفلی صدقات کا اہتمام کریں. نوافل حضرت نے تو یہاں تک فرمایا، بلکہ علماء سے مشورے فرمائے کہ اگر مغرب کے بعد کوئی 6 رکعت پڑھ لے، مغرب کے بعد کوئی 6 رکعت پڑھ لے تو بس اس کو عوامین کا ثواب مل جائے گا. 2 رکعت تو سبھی ہی پڑھتے ہیں جو سنت موقع ہیں، اور 2 رکعتیں اور بھی بہت سے لوگ پڑھ لیتے ہیں نفل، اور 2 رکعتیں اور ملا لیں تو عوامین کا ثواب مل جائے گا. اسی طریقے سے اگر رات کو اٹھنا مشکل ہو تہجد کے لیے، تو ما صلی بعد صلاۃ العشاء فہو من اللیل کی وجہ سے یعنی جو نماز بھی جو نفل نماز عشاء کے بعد پڑھی جائے، عشاء کے فرائض کے بعد جو بھی نفل نماز پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کا شمار تہجد میں فرماتے ہیں، اس کا شمار اللہ تعالیٰ کے یہاں تہجد میں ہوتا ہے. تو دو رکعت نماز سونے سے پہلے اگر پڑھ لی کسی نے تو یہ تہجد میں شمار ہو جائے گا. تو سحری میں ہم اٹھتے تھے تہجد پڑھ لیتے تھے، اب تہجد کا یہ طریقہ سب سے آسان اور سہل ہے اور اس پر ہر ایک عمل کر سکتا ہے، معذور آدمی تک اس پر عمل کر سکتا ہے. سونے سے پہلے دو رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے، بات ختم، تہجد کا ثواب مل جائے گا. اسی طرح سے تلاوت اور ذکر کا حال ہے، اس کو بھی، یہ ہمارا ذکر قبول ہوا یا نہیں ہوا، ہمارے نوافل قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ علامت اس کا ہم خود سوچ لیں کہ ہم کتنا اہتمام کر رہے ہیں غیر رمضان میں ان کا، بس یہی علامت ہے قبولیت کی اور استقامت کی. اب دو دعائیں میں عرض کرتا ہوں. ایک دعا تو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھا دی، ایک دعا حدیث شریف میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکھا دی. جس کا جی چاہے ان دونوں کا اہتمام کرے اور جس کا جی چاہے ان میں سے کسی ایک کو لے لے، ایک بھی کافی ہے. تو پہلی جو دعا استقامت کے لیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا استقامت کی ہے. اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ مجھے استقامت عطا فرما دے، اس کو چاہیے کہ یہ دعا مانگا کرے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے. بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی، ہدایت کا لفظ یہاں بھی ہے اور ہدایت کا لفظ وہاں بھی ہے رمضان کے بارے میں. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون، کہ دیکھو اب تم نے رمضان کے 30 روزے یا 29 روزے مکمل کر لیے، اب عید کا دن مناؤ اور عید کے لیے جاتے وقت تکبیر کہو، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کس بات پر کہو؟ علامہ ہداکم، اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی تھی، اسی ہدایت کی وجہ سے تم نے یہ 30 روزے مکمل کر لیے. ولتکملوا العدۃ، یہ تعداد تم نے مکمل کر لی 30 روزوں کی 29 روزوں کی، یہ کیسے کی؟ اللہ کی ہدایت کی برکت سے. لہذا اللہ نے ہدایت دی تو ہم نے یہ عمل کیے اور رمضان کے دیگر اعمال کیے. تو یہاں پر بھی یہی الفاظ ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اب اے اللہ ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کیجئے بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دی، آپ نے ہمیں رمضان کے اعمال ہم سے کرا لیے، اب یہ ہدایت دی اس وجہ سے ہم نے رمضان کے اعمال کیے آپ کی ہدایت کی برکت سے، آپ کی دی ہوئی ہدایت کی برکت سے. ولتکملوا العدۃ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، تو آپ بعد اس کے کہ آپ نے ہدایت دے دی، اب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرمائیے. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور ہمیں عطا فرمائیے اپنے پاس سے رحمت. اور رحمت کی یہاں تفسیر الگ ہے، ویسے تو رحمت کی چار تفسیریں ہیں لیکن یہاں تفسیر الگ ہے اس کی. رحمت کہتے ہیں توفیق اطاعت، فراخی معیشت، بے حساب مغفرت اور دخول جنت، یہ چار چیزیں مل کر رحمت بنتی ہیں. توفیق اطاعت، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی اطاعت کی توفیق دے دیں اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دیں، یہ رحمت ہے اللہ کی، یہ علامت ہے کہ اللہ کی اس پر رحمت ہے. اور فراخی معیشت، یعنی اتنا رزق اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، محتاجی نہ ہو، یہ ہے فراخی معیشت. اور تیسری چیز بے حساب مغفرت، بغیر حساب کے اللہ مغفرت فرما دیں، حساب نہ لے. من نوقش عذب، جس سے مناقشہ کیا جائے گا یہ علامت ہے کہ اس کو عذاب دیا جانا ہے. بھائی دیکھیں، میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے نہ آئے، یہ لوگوں کو پھلانگتے ہوئے آگے آنا یہ غلط ہے بھائی، گناہ ہے یہ، اس سے بچیں اور جہاں آپ کو جگہ ملے وہاں بیٹھیں. اور جو پیچھے والے لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے بھائی پیار محبت سے روکیں. یہ دروازہ بھی بند کیجئے، یہاں سے بھی لوگ آنے لگتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. جب یہاں جگہ نہیں ہے تو یہاں سے کیوں لوگ آتے ہیں؟ یہ دروازہ بند کر دیجئے، یہاں سے بھی لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ بھی غلط حرکت غلط ہے. یہ ہر طرح سے لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں. تو یہ چار تفسیریں ہیں، توفیق اطاعت، بے حساب مغفرت اور دخول جنت، فراخی معیشت. لیکن یہاں وہب لنا من لدنک رحمہ، اس دعا کے اندر جو رحمت کی تفسیر ہے وہ الگ ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہو التوفیق للثبات علی الحق، توفیق حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا ہو جائے، یہ مراد ہے یہاں رحمت سے. حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا ہو جائے، یہ ہے رحمت کے معنی اس دعا کے اندر. لہذا یہ دعا استقامت کی دعا ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، بے شک آپ بہت زیادہ عطا اور بخشش فرمانے والے ہیں. اور یہ مفسرین فرماتے ہیں انک انت الوہاب جملہ تعلیلیہ ہے، یعنی آپ سے ہم یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اس لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ دینے والے ہیں، اس لیے آپ سے مانگ رہے ہیں. انک انت الوہاب لِأَنَّكَ أَنْتَ الْوَحَّابُ کے معنی میں، کہ آپ بہت زیادہ چونکہ عطا فرمانے والے ہیں اس لیے ہم آپ سے یہ نعمت مانگ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک دفعہ ہدایت دے دی، ہدایت دینے کے بعد ہمارے قلوب کو ٹیڑھا نہ کیجیے. اور قلوب کو ٹیڑھا کب کیا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين، جب وہ لوگ خود ٹیڑے ہو گئے تو ہم نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا، اور فاسقوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. یعنی جو خود فسق و فجور پر اتر آئے اور توبہ نہ کرے، مراد یہ ہے فسق و فجور بھی کر رہا ہو توبہ کا اہتمام نہ کر رہا ہو، بس یہ علامت ہے کہ اب اس کا دل ٹیڑا ہو گیا. فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم، جب وہ ٹیڑے ہو گئے تو ہم نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑا کر دیا، اور اللہ ہدایت نہیں دیتے فاسقوں کی قوم کو، فاسق لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. یعنی جو فسق و فجور کرتے رہیں اور توبہ بھی نہ کریں. ایک تو یہ دعا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا مانگنے کا اہتمام کیا جائے. اور دوسری دعا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیے، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یہ دیکھو یہ بچوں کو اوپر کوئی نہیں گیا کیا آج؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھی، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اس کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پڑھا تو انہوں نے اس دعا کے بارے میں دریافت کیا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. تو حضور نے فرمایا کوئی دل ایسا نہیں لیس من قلب الا وهو اصبعین الا هو وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن. کوئی دل ایسا نہیں ہے جو اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان نہ ہو. لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء ان یقیمه اقامه. اگر اللہ چاہے تو سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھتے ہیں. وہ انشاء یزیغہ عذابہ, اور اگر اللہ اس کو ٹیڑھا کرنا چاہے ٹیڑھا کر دیتے ہیں. کوئی دل ایسا نہیں, نہ میرا نہ آپ کا, کوئی خالی نہیں, اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے. اگر اللہ سیدھا رکھنا چاہے تو سیدھا رکھتے ہیں, اگر ٹیڑھا کرنا چاہے ٹیڑھا رکھتے ہیں. یہ حضرت ام سلمہ کو جواب دیا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اس لیے اللہ سے مانگا جا رہا ہے کہ اللہ چونکہ ہمارا دل بھی آپ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے, ہمارے دل کو سیدھا رکھیے, ٹیڑھا نہ کیجیے. آپ جب چاہیں ٹیڑھا کر سکتے ہیں, جب چاہیں سیدھا کر سکتے ہیں. سیدھے دل کو آپ ٹیڑھا کر دیتے ہیں اور ٹیڑھے دل کو آپ سیدھا کر دیتے ہیں. تو میرے دل کو تو آپ اپنے دین پر ثابت قدم رکھیے. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ وہ دعا ہے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مانگی ہوئی. اور یہ دونوں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, یہ دعا بھی, اور یہ والی دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, دونوں دعائیں مناجات مقبول میں موجود ہیں. مناجات مقبول میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ پڑھنی چاہیے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. جو اس کو پڑھ لے, قرآن و حدیث کی تمام بڑی بڑی دعائیں وہ اس کا اہتمام کرنے والا بن گیا ہو. تو اہم اہم دعاؤں کو حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے تمام اہم دعاؤں کو سات برابر حصوں میں تقسیم کر دیا, تقریباً برابر حصے ہیں, اور ہر دن کی منزل مقرر فرما دی. بس ایک منزل پڑھ لیں روزانہ کی منزل. آج جمعے کا دن ہے, جمعے کی منزل پڑھ لی. کل ہفتہ ہے, ہفتے کی منزل پڑھ لی. اس طرح قرآن و حدیث کی تمام دعاؤں کو ہم مانگنے والے بن جائیں گے. اس کا معمول بنا لیں ساری زندگی کے لیے. ویسے آج کل یہ بھی اعلان عرض کر دوں کہ آج کل جو نسخے موجود ہیں ان میں اغلاط بہت ہیں. تاج کمپنی کا جو نسخہ ہے اس میں سب سے کم اغلاط ہیں, غلطیاں اس میں بھی ہیں لیکن سب سے کم اسی میں ہیں. اس لیے اس کو لے لیجئے تاج کمپنی کا نسخہ, اور اس کا اہتمام کیجئے, ایک منزل روز پڑھ لیں. تو بڑا آپ خود محسوس کریں گے, اور اس کا منظوم ترجمہ بھی موجود ہے. جو چاہے اس کا منظوم ترجمہ پڑھ لے, پھر اس کے اندر سلسلہ چشتیہ کا شجرہ بھی موجود ہے. تمام بزرگان دین کے نام لے کر دعا کرنا. ان الرحمت تنزل عند ذکر الصالحین. صالحین کا, اللہ والوں کا جہاں ذکر کیا جائے تو اللہ کی رحمت برستی ہے. تو یہ شجرہ پڑھ کر دعا مانگی جائے, جو اپنی حاجت ہو مانگ لی جائے ان بزرگوں کا نام لے کر. اس کو شجرے کو پڑھ لیا, دعا مانگ لی. ویسے اسماء البدریین کا بھی ایک آتا ہے, ناموں کی فہرست آتی ہے, جو بدر میں جو صحابہ شریک ہوئے تھے ان کے نام لے کر دعا مانگی جائے تو بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ مناجات مقبول اللہ کی بڑی نعمت ہے, اس کا ہم اہتمام کریں. اگر کوئی پابندی سے اس کا اہتمام کرے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کس درجے تک پہنچ جائے. اس لیے بھائی, جہاں ہم دنیا کے لیے کوششیں کرتے ہیں, آخرت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہتے ہیں, دنیا کے لیے کچھ کرنا چاہیے, تو میں کہتا ہوں آخرت کے لیے بہت کچھ کرنا چاہیے. دنیا کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے, یہ مشہور جملہ ہے. تو میں کہتا ہوں آخرت کے لیے بھی بہت کچھ کرنا چاہیے. تو یہ آخرت کے لیے, یہ آخرت کے اعمال ہیں. کچھ پیسے خرچ کر کے اس پہ بھی محنت کرنی چاہیے, ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے اگر ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے. اب ایک نسخہ عرض کرتا ہوں جو قرآن کریم میں موجود ہے گناہوں سے بچنے کا. لوگ کہتے ہیں مراقبہ کہاں سے ثابت ہے, میں کہتا ہوں قرآن سے ثابت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو اس وقت جبکہ گناہ خواہش کے درجے میں تھا اس کو روک لیا, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. یہ مراقبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ مطلب یہی تو ہے کہ اس نے سوچا کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا تو مجھے جواب دینا ہے اس گناہ کا جو اب میں کرنے جا رہا ہوں, جس کا جی چاہ رہا ہے, جس کی خواہش پیدا ہو رہی ہے, اس گناہ کا مجھے حساب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر. وَيَأْتِينَا فَرْدًا, ہمارے سامنے ہر آدمی فردن فردن آئے گا پیش ہو کر اعمال. وہی رکے بھائی, رک جائے, بھائی روک دیا کریں آپ پیچھے والے بھائی, پیار محبت سے روکا کریں, یہ غلط عمل ہے بھائی. تو یہ ویاتینا فردا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سامنے فردن فردن پیش ہوگا ہر آدمی حساب دینے کے لیے. واما من خوف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى, جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور پھر اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا, گناہ کی خواہش سے روک لیا, عمل نہیں کیا گناہ کی خواہش پر, تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. بس یہ وہ نسخہ ہے جو بڑا عجیب و غریب ہے. بس گناہ کی جب خواہش ہو رہی ہو اس وقت ہم خود تصور کریں کہ اللہ کا دربار قائم ہے, میں اللہ کے سامنے اکیلا کھڑا ہوا ہوں, اللہ تعالیٰ میرے سامنے موجود ہے اور پوچھ رہے ہیں یہ گناہ کیوں کیا تھا, فلاں گناہ تو نے کیوں کیا, اور مجھے جواب دینا نہیں آ رہا, جواب کیسے دوں میں, جواب دے ہی نہیں سکتا, گناہ کا کوئی جواب دے سکتا ہے اللہ کو, تو مجھ سے جواب بن نہیں پڑ رہا. یہ ہے وہ مراقبہ, یہ سوچ کر اس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا. تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے, ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہی ہے. یہ ہے وہ نسخہ اور یہ ہے وہ مراقبہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو متقی بنانے کے لیے قرآن کریم میں اتارا ہے. اب جس کا جی چاہے عمل کرے, اور جو عمل کرے گا فائدہ خود محسوس کرے گا, خود محسوس کرے گا, بس ایک تھوڑا سا ہمت کر کے یہ مراقبہ کر گزرے, پھر دیکھیے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.